بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج چونکہ 8 ذی الحجہ ہے اور کل 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، اس مناسبت سے اگرچہ پہلے 10 ذی الحجہ شروع کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے متعلق فضیلت اور احکام وغیرہ کا ذکر آیا تھا، یاد دہانی کے طور پر دو باتوں کا تذکرہ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو کون سے اعمال کرنے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو کون سے اعمال کرنے ہیں. اگرچہ ہمارا آج کا دن تو ریاض صالحین کا ہے، لیکن موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آج چونکہ 8 تاریخ ہے، کل 9 اور پھر 10، تو 9 اور 10 کے جو احکام ہیں اس کے متعلق جو بعض فضائل ہیں ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. جہاں تک شروع کے 10 دنوں کا تذکرہ ہے، وہ باتیں تو آ چکی تھیں، قربانی وغیرہ کا تذکرہ بھی ہو چکا تھا، قربانی کی فضیلت اور قربانی کس پر واجب ہے وغیرہ، وہ احکام مستقل ہیں. بہرحال جو بھی قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے قربانی آسان کر دی، قربانی کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، ان کو قربانی ضرور کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر یہ ارشاد فرمایا تھا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ایک ایک جانور کے کتنے بال ہوں گے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یہ مزید ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جو قبولیت حاصل ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، یہ تذکرہ بھی پہلے آ چکا تھا. اب چند اعمال جن کا اہتمام کرنا ہے کل سے. حجاج تو آج منیٰ پہنچ گئے، وہاں تو ہمارے لحاظ سے وہ آگے بھی ہیں، تو ابھی منیٰ میں ہیں، وہاں رات ہے. حجاج منیٰ پہنچ گئے، خوش نصیب ہیں، اور کل صبح پھر 9 تاریخ کو فجر کے بعد کسی وقت عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، وہاں عرفات میں قیام کریں گے. خوش نصیبی ایک تو یہ ہے کہ حج کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور خوش نصیبی اس سال کے حجاج کی یہ بھی ہے کہ جمعہ کے روز یوم عرفہ ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع، تو اس سال بھی جمعہ کے روز یوم عرفہ تھا. بعض ضعیف روایتوں میں اس کی بہت فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، وہ فضائل اپنی جگہ ثابت ہوں یا نہ ہوں، لیکن اتنا تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حج میسر ہوا تھا کہ جمعہ کے روز یوم عرفہ تھا، یہ اس سال والے حجاج کو بھی نصیب ہو رہا ہے. ہمارے لحاظ سے بھی عام طور پر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو حج کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت، یہ تو وہاں والوں کے لیے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دین تمام دنیا والوں کے لیے ہے، بعض فضائل تو خاص ہیں اس علاقے کے لیے اور وہاں حج کے احکام سے متعلق بعض فضائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور رہنے والے محروم ہی ہوں. دور رہنے والے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام رکھے ہیں، ان کی پابندی کر لی جائے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان حجاج کی کچھ برکات، وہاں جو رحمتیں نازل ہوں گی اس کی کچھ رحمتیں اللہ تعالیٰ دور والوں کو بھی نصیب فرما دیں. ان میں سے ایک حکم پہلے آ چکا ہے کہ جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں وہ بال و ناخن نہ کاٹیں. صحیح حدیث ہے، بال و ناخن نہ کاٹیں تاکہ کچھ حاجیوں کی مشابہت ہو جائے. یہ کچھ حاجیوں کی جو مشابہت ہو جائے، یہ تو شرح نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ورنہ اصل تو حدیث میں بس یہ ہے کہ بال ناخن نہ کاٹو جب تک اپنی قربانی کے جانور ذبح نہ کر لو. تو بہرحال یہ بھی حاجیوں کے ساتھ کچھ تو مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں. اب بہرحال کل جو ہمیں اعمال کرنے ہیں، 9 ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں، ان میں نمبر ایک عمل ویسے تو ترتیب سے انسان پچھلے ہفتے ہم نے تذکرہ کیا تھا سنتوں کا، کہ سنتوں کا اہتمام تو اپنی جگہ ہے، شام کی دعائیں، نمازوں کا اہتمام اور باقی اعمال کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، وہ سب اپنی جگہ ہے. اور پھر عام طور پر ہم لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کی چونکہ اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو رمضان میں عبادتوں کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، ان ایام میں اتنا نہیں ہوتا. ظاہر احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کی فضیلت رمضان سے بھی بڑھ جاتی ہے. اسی وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ راتوں میں رمضان کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور دنوں میں یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن زیادہ افضل ہیں. ظاہر الفاظ حدیث کے یہی بتاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام عبادات کے اعتبار سے، قرآن کریم کا نزول ہوا رمضان میں، عبادات کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ جاتا تھا رمضان میں، اعتکاف کا اہتمام رمضان میں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اب تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس کا مذاکرہ کرنا، اس کا سننا سنانا، یہ رمضان میں. تو رمضان کی اہمیت ہم دیکھیں عملی طور پر اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی. لیکن بعض روایات سے، صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایام فضیلت میں تمام سال کے ایام کے مقابلے میں زیادہ ہیں. خیر، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ فضیلت ان ایام کی زیادہ ہے، ان ایام کی زیادہ ہے. بہرحال دونوں کی فضیلت ہے، دونوں میں انسان عبادات کا اہتمام کرے. تو ابھی ہمارے پاس یہ آج کا دن ہے، کل اور پرسوں 2 دن رہ جائیں گے. کل کا دن آخری روزے کے لحاظ سے عید کے دن بھی کوئی فضیلت میں کم نہیں ہے. تو بہرحال کل کے دن نمبر 1، پہلا عمل جو ہے وہ تو روزہ ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور خود بھی اہتمام فرمایا. ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، صیام یوم عرفہ، عرفات کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، وہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، گزشتہ سال کے صغیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک عمل ہو گیا روزہ، اور روزہ ہوگا تو انسان ظاہر ہے بہت سی برائیوں سے انشاءاللہ خود ہی محفوظ ہو جائے گا. خود بخود انسان کو روزہ کچھ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کچھ کر رہے ہو، کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جا رہا ہے. پانی پینے سے بچ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، دن لمبا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دن لمبے ہیں اور ہیں بھی، اس لیے کہ مغرب 9 بجے کے بعد ہے اور فجر 4 بجے سے پہلے ہے. تو روزہ لمبا تو ہے، لیکن بعض ایسے علاقے ہیں جہاں اس سے بھی زیادہ لمبا ہے. خیر جتنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب فضیلت اتنی بڑی دے رہے ہیں تو انسان اہتمام بھی کر لیتا ہے. تو ایک تو روزے کا اہتمام ہے. ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ سننے والوں میں، ہمارے جو مجمع ہے اس میں بہت سے ابھی بھی آج بھی روزے دار ہوں گے، اور بہت سے وہ بھی ہیں جنہوں نے پورے شروع کے دن پہلی ذی الحجہ سے روزوں کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو، جس سے جو عمل کروا لیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اصل چیز تو قبولیت ہے. ہر عمل کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ عمل کہیں ہمارے اندر عجب پیدا نہ کر دے، بڑائی پیدا نہ کر دے. نہ کرنے والوں کے بارے میں ہم یہ نہ سوچیں کہ دیکھو ہم نے کیا، دیکھو دوسروں نے نہیں کیا. بس اتنی سی بات ذہن میں آ جاتی ہے اور انسان میں کبھی غرور پیدا ہو جاتا ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. روزہ نہ رکھنا اتنا خطرناک نہ ہوتا، عمل نہ کرے انسان اتنا خطرناک نہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد عجب آ گیا تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دونوں کے لیے تنبیہ ہے، جو نہیں کرتے ان کو اہتمام کرنا چاہیے تھا، جو کرتے ہیں ان کو کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو نمبر 1 ہے کل روزے کا اہتمام. نمبر 2، عام اعمال صالحہ کا اہتمام کل بڑھا دینا چاہیے. شروع کے ایام میں تو ویسے بھی تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایام ویسے ہی فضیلت میں زیادہ ہے، 9 ذی الحجہ کی تو تاکید زیادہ ہی ہے. تو نماز، جو مرد ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام، نماز کے لیے تمام حضرات نماز کو وقت پر پڑھنے کا اہتمام، نماز کے لیے اس کے لیے سنن آداب مستحبات کا خیال رکھے جائیں، تسبیح، اس کے سنت غیر موقعہ کا بھی اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اس کے علاوہ استغفار ہے، اور تکبیر و تحلیل، پچھلے ہفتے اس کا تذکرہ آیا تھا کہ تکبیر و تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، کچھ نہ کچھ پڑھنے کا انسان اہتمام کرے، اور خاص طور پہ یہ تکبیر، تحلیل اور تحمید، تین چیزیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، تیسرے کلمے میں سب آ جاتا ہے، انسان اس کا اہتمام کرے تو عموماً اعمال صالحہ کا، اس میں خاص طور پہ نماز، استغفار اور یہ تیسرا کلمہ ہو یا چاہے تکبیرات ہوں، وہ انسان پڑھتا رہے۔ تیسری چیز ہے گناہوں سے بچنے کا اور تقوی کا اہتمام۔ شاید کوئی سوچے گا کہ عرفہ کے دن سے اس کا کیا تعلق؟ نہیں، عرفہ کے دن سے اس کا بڑا تعلق ہے، چونکہ حدیث میں اس کا ذکر آیا، اس لیے میں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ عام ایام میں ہے تقوی کا اہتمام، برائیوں سے بچنے کا اہتمام، اگر ہو سکے تو اس دن انسان اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ رکھے کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، نہ کسی سے بات چیت کے غیبت کی نوبت آئے، نہ غیبت سننے کی نوبت آئے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں کسی کو برا لگ گیا، بس عادت ہے، صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہے، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو ایسے لوگ اپنے آپ کو ذرا الگ رکھے اس دن۔ بعضوں کی عادت ہے فون پہ، تو فون سے اپنے آپ کو دور رکھیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دن خاص طور پہ اہتمام کہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو، ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے کہ من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، جو اس دن اپنی کان، آنکھ اور زبان پہ قابو کر لے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جو اس دن میں اپنے زبان، کان اور آنکھوں کی، نگاہوں کی حفاظت کر لے نو ذوالحجہ کو، تو اس کے لیے اس سال سے دونوں عرفہ کے دن ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ نو ذوالحجہ کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کا، ویسے بھی کرنا چاہیے، زندگی بھر کا ایک روزہ ہے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا، کھانے پینے سے بچتے ہیں روزے میں، تو زندگی بھر کا روزہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہی ہے۔ روزہ ہمیں اور زیادہ وہ سکھاتا ہے، نو ذوالحجہ کو اس کی تاکید حدیث کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس دن اور زیادہ اہتمام کیا جائے، جس چیز سے انسان کو خطرہ ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا اس سے دور رہے۔ شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں اس دن، فون میں زائد ادھر ادھر کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس دن، کسی سے بات چیت زائد کرنے کی، کسی کو جواب دینے کی، لڑائی جھگڑوں میں پڑنے کی، کسی کی برائیاں سننے کی، انسان ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ دن اپنے آپ کو خاص طور پہ اہتمام سے برائیوں سے بچا کر رکھیں۔ تین عمل ہو گئے، روزہ ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام بڑھانا ہے، اور برائیوں سے بچنے کا اہتمام بڑھانا ہے، تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز حدیث میں آتا ہے، چوتھی چیز ہے دعا، دعا کا اہتمام بڑھا دیا جائے، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جمعہ میں تو درود شریف بھی ہے اور دعا بھی ہے، درود شریف بھی ہے اور دعا بھی ہے، دونوں چیزیں ملا دیں تو نور اعلیٰ نور، درود شریف بھی نور ہے، دعا بھی نور ہے، درود شریف کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگتا ہے انسان، وہ جمعہ کے دن کی خاص دعا کی قبولیت کے دن ہے، یوم عرفہ قبولیت کے دن ہے، اور درود شریف بھی ساتھ ساتھ ملا دیں، قبولیت ہی قبولیت ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اپنے لیے خیر مانگیں، امت کے لیے خیر مانگیں، اور دعا میں دل لگائیں۔ من فتح لکم باب الدعاء، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، من فتح له باب الدعاء، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مؤمن کا ہتھیار دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا کہ عرفات میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ عام ہے، تو ہم لوگ بھی اس کا اہتمام کر لیں، اور پھر جمعہ کے دن ہونے کی وجہ سے اور اہتمام بڑھ گیا، وہ تو ہر ہفتے ہی جمعہ کے روز دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو دعا کا اہتمام بڑھانا چاہیے۔ تو خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفات کے دن کی دعا بہترین دعا ہے، اور ان دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جو دعائیں مانگی ان میں سب سے بہترین دعا بتاؤں، اور صرف میں نے نہیں، مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں مانگی ان میں بہترین دعا بتاؤں۔ یعنی کتنی قیمتی چیز ہوگی، ہمارا ذہن ہم جہاں بھی لے جائیں، شاید یہ ہوگی، شاید یہ ہوگی، شاید یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ، بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی ہے اس دن اور عام دنوں میں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی سوچے گا اس میں دعا کون سی ہے، کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، ہر طرح کی تعریف اور خوبی کا وہ مالک ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اس میں ہم نے کیا مانگا؟ بعضوں کو ظاہر ہے سوال ذہن میں آئے گا، اور صحیح ہے، سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ اس میں کون سی چیز مانگی جا رہی ہے۔ آسان ہے، دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، بہت سو نے دیکھا ہوگا، کسی جگہ جب کوئی مانگنے والے آتے ہیں ہمارے ملکوں میں، جن کو واسطہ پڑا ہے، مانگنے والے جب آتے ہیں تو بہت سی مرتبہ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ صرف کہہ دیتے ہیں آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو بڑے دینے والے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں دی ہیں، تعریفات کریں گے، مانگ رہے کچھ بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب ہر ایک جانتا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں۔ یہ تو خیر دنیا والوں کا ایک حال ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ دعا ہے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں تعریفات کا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہاری تعریف کی جائے گی۔ یہ جو کلمات ہوتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، انسان جب یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سب نے سنی ہوگی وہ حدیث، کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات محبوب اور پسند ہیں، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم پڑھو گے تو تم بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاؤ گے۔ جس کو جو چیز پسند ہے ہمارے پاس بھی وہ چیز ہے، ہم اس کو اختیار کر لیں، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے، وہ خوشبو لگا لیں تو اچھا، اس کے پاس جائیں گے، اچھا وہ تو میری پسند والی خوشبو لگائی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ جو بھی دعا انسان مانگے، یہ تو عام ہو گیا، ہر طرح کی دعائیں مانگے، استغفار بھی دعا ہے، درود شریف بھی دعا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، درود شریف بھی دعا ہے، اور اس میں یہ دعا بھی شامل کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر بعض ایسے کلمات ہیں جن کی فضیلتیں مختلف روایات وغیرہ میں آئی ہیں، ان کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بڑی، بہت بڑی فضیلت کی ایک بات ہے، صرف کل کے لیے نہیں بلکہ عام ایام میں بھی انسان اس کا اہتمام کر لے، اور صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، یہی کلمہ حدیث میں آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہی کلمہ بعض روایتوں میں یحیی و یمیت بھی آتا ہے، بعض میں نہیں ہے۔ تو من قال، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے دن میں 100 مرتبہ، یہ صرف عرفات کے دن کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی دن، دن میں 100 مرتبہ، اور کل پڑھیں گے تو اور بڑھ جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی نو ذی الحجہ کے لیے۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، تو کل ہم سب انشاءاللہ آج بھی پڑھ لیں گے، کل بھی پڑھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو روزانہ کے معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا کہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، تو حدیث میں آتا ہے، نمبر 1، کان لہ عدل عشر رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک غلام بہت قیمتی ہوتا تھا، ایک غلام آزاد کرنا بڑی چیز ہے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، ایک فضیلت۔ نمبر 2، کتبت لہ 100 حسنۃ، 100 مرتبہ پڑھا، 100 نیکیاں لکھی گئیں، اور اگر اصول لحاظ سے دیکھیں تو 100 نیکیاں اور پھر 100 10 گنا زیادہ تو 1000 ہو جائیں گی، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ومحیت عنہ 100 سیئۃ، 100 گنا معاف کیے جائیں گے، 3 باتیں ہو گئیں۔ وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، 4th بات، کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک. صبح پڑھ لیا تو شام تک محفوظ رہا. اور ولم یأتی, پانچویں بات, اگر اس دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے, روزانہ انسان پڑھ لے تو جس دن انتقال ہوگا اس دن بھی پڑھے گا انشاءاللہ, اور جس دن انتقال ہوتا ہے اس دن وہ پڑھ لیتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اعمال صالح, عمل صالح لانے والا کوئی نہیں ہوگا, سب سے بڑھ کر یہ ہوگا, الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھنے لگ جائے, 100 سے زیادہ پڑھنے لگ جائے. تو بہرحال بس مثال کے طور پر بتا رہا تھا کہ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے. یہ دعا عرفات کے دن, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر الدعاء دعا یوم عرفہ, اور بہترین دعا جو میں نے مانگی, مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی, وہ یہ کلمہ تھا. اور اسی کلمے کی دوسری فضیلت عام ایام میں بھی ملتی ہے. تو کل تو کم از کم ہم 100 مرتبہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. یہ بھی پہلے تذکرہ آیا تھا کہ سورہ اخلاص کوئی شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے, عرفات کے دن کی قید نہیں, کسی بھی دن 10 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی, جنت میں ایک محل تیار ہو گیا. تو اس طرح کے مختلف اعمال کا انسان اہتمام کر لے. یہ ہو گئی چار باتیں, روزے کا اہتمام, عموماً اعمال صالحہ کا اہتمام, ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام, اور چوتھی بات دعا کا اہتمام, اور اس دعا میں خاص طور پہ یہ کلمہ شامل کر لیا جائے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پانچویں چیز تکبیر تشریق کل فجر سے شروع ہوگی. بہت سو کو یاد ہوگا, پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد جو لازم ہے وہ کل سے شروع ہوگی. فضیلت تو آج سے شروع ہو چکی ہے, فضیلت تو شروع ہو چکی ہے, لیکن جو لازم ہے تکبیر تشریق وہ ہر فرض نماز کے بعد کل جمعہ کے دن کی فجر سے شروع ہوگی, اور 23 نمازوں تک رہے گی, 23 نمازوں تک. جمعہ کے دن کی 5 نمازیں, ہفتے کے دن کی 5 نمازیں, اتوار کی 5 نمازیں, پیر کی 5 نمازیں, اور منگل کے دن عصر تک تکبیر تشریق باقی رہے گی. عصر آخری نماز ہوگی. ایک مرتبہ کہنا مردوں پر عورتوں پر لازم ہے, مردوں پر آواز سے, عورتوں کے لیے بغیر آواز, آہستہ آواز سے. بہرحال یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے, جہاں نماز پڑھیں وہاں لکھ کر رکھ لیں تاکہ بھول نہ جائیں. تو یہ تو ہمارے اعمال ہو گئے جو ہمیں کل سے جن اعمال کا اہتمام کل یا کل سے جن اعمال کو شروع کرنا ہے. تکبیر تشریق کل سے شروع ہوگی اور چند دنوں تک رہے گی, اور باقی اعمال وہ ہیں جن کا کل ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گئے 9 ذی الحجہ کے اعمال, اس کے بعد 10 ذی الحجہ. 10 ذی الحجہ عید کا دن کہلاتا ہے. عید الاضحیٰ وہ عید جس میں قربانی کی جاتی ہے, تو اس کی بعض سنتوں کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شروع کی یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی, ولیالٍ عشر والفجر ولیالٍ عشر, یہ 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے. جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد جن کی قسم کھائی ہے یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں. تو 10 راتوں کی تو فضیلت ویسے بھی ہے, اس کے علاوہ عیدین کی رات میں جاگنے کا ویسے بھی اہتمام کرنا اور عبادت کا اہتمام کرنا وہ احادیث میں بھی ملتا ہے, اور اسلاف کے عمل میں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام ملتا ہے. عام طور پر عید کی رات, عید کا دن انسان ذرا غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, قربانی کے اعمال میں مصروف رہے, لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے, وہ سب چیزیں بھی رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں, کچھ نہ کچھ اذکار وغیرہ بھی ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ جاری رکھیں, کچھ نہ کچھ اعمال کا بھی اہتمام کریں, ضائع نہ کریں. تو عیدین میں راتوں کا اہتمام, راتوں میں عبادت کا اہتمام ایک. دوسرا, عید سے پہلے صفائی کا اچھی طرح اہتمام ہو, مسواک ہو, غسل ہو, خوشبو لگانا, اچھے کپڑے پہننا, یہ سب چیزیں جو عام طور پہ انسان اہتمام کرتا ہی ہے وہ چیزیں ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ بھی سنتوں میں اور آداب میں داخل ہیں. ایک اور چیز یہ کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی کو اشراق کی عادت ہے تو عید کی نماز سے پہلے اشراق نہیں ہوگی. عید کی نماز سے پہلے, فجر کے بعد پہلی نماز عید کی نماز ہوگی, اس کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ عید الفطر میں کی سنتوں میں یہ بتایا گیا تھا, اور سنتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ انسان کھا لے. عید الاضحیٰ میں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ عید سے پہلے کچھ نہ کھائے, تاکہ عید کے دن پہلی چیز جو انسان کے اندر جائے گی, انسان جو پہلی غذا حاصل کرے گا کھانے کی چیز, وہ قربانی کا گوشت ہو. یہ بابرکت چیز ہے تو اس کا اہتمام کریں. یہ بھی ایک سوال بعضوں کو ذہن میں آتا ہے کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو کیا اس کا گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے یا خود کھا سکتا ہے؟ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت خود کھانا یہ ثابت ہے, ضرور کھانا چاہیے, تو برکت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ہے گویا, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ایک قربانی کا جانور پیش کر دیا, قربانی کر دی, اب حکم یہ کہ خود ہی کھا لو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اب ہم کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, اب تم کھا لو. تو قربانی ہم کر رہے ہیں, عام ایام میں انسان گوشت خریدتا ہے, قربانی کر کے اس کا گوشت حاصل کر لے, برکت والی چیز ہے, برکت والی چیز ہے اور ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے. عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بہرحال عید کے روز عید الاضحیٰ میں انسان فجر سے پہلے, یعنی فجر کے بعد, فجر سے لے کر عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے. عید کی نماز کے بعد ہو سکتا ہو جہاں قربانی جلدی ہو اور گوشت مل جاتا ہو, یہاں تو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو لوگ زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں ان کو مل جاتا ہے, ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال اگر ہو سکتا ہو, اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے سہولت رکھی ہے, تو پہلی چیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صرف ایسا نہیں بات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقہا نے, علماء نے, بعضوں نے لکھ دیا, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا. پھر عید کی نماز کے لیے انسان جلدی جانے کا اہتمام کرے, اور جن جگہوں پر عیدگاہ ہو, یعنی مسجد کے علاوہ کہیں کھلے میدان میں عید کی نماز ہوتی ہے, تو وہ ایک مستقل فضیلت کی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں موسم کے لحاظ سے بہت سی جگہوں پر اور بعض قانونی مجبوریوں کی وجہ سے یہاں پر ہر جگہ یہ ہو نہیں سکتا. جہاں ہو سکتا ہو اچھی چیز ہے, وہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھنی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, پڑھتے ہوئے جائیں, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی یاد آئے. ان دنوں میں عجیب معاملہ یہ ہوتا تھا, بعض صحابہ تو بازاروں میں جاتے تھے, ان ایام میں, صرف اس عید کے دن کی بات نہیں, ان ایام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جاتے تھے اور تکبیرات پڑھتے تھے, تاکہ بازار والے جو بازاروں میں تجارت میں خرید و فروخت میں مصروف ہیں, ان کو یاد آ جائے کہ اچھا ہاں, یہ تو تکبیرات کے دن ہیں, یہ وہ دن ہے جن میں تکبیر پڑھی جاتی ہے, لوگ بھی تکبیرات پڑھنے لگ جاتے تھے. تو یہ تکبیرات پڑھنے کا اور دوسروں کو یاد دلانے کا موقع ہوتا ہے, انسان خود بھی پڑھے, دوسروں کو یاد آئے گا کہ پڑھنا ہے. پھر ایک اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ عید کی نماز کے لیے انسان جب جائے تو جس راستے سے جاتا ہے واپسی میں راستہ بدل لے, چاہے اس کی جو بھی حکمتیں ہم سمجھیں, لیکن بہرحال سنت ہے. حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی حکمتیں زیادہ تھیں, ہمارے حق میں چاہے کم ہو, لیکن بہرحال ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. باقی یہ بنیادی بعض چیزیں تھیں. اور ایک اور چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خطبہ ہوتا ہے, عید کی نماز کا جب خطبہ ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے, تو لوگ خطبے کو بیان سمجھ لیتے ہیں اور خطبے کے وقت پوری طرح قبلے سے ہٹ کر امام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نہیں, خطبہ جو ہے وہ جیسے جمعہ کا خطبہ ہے, لوگ قبلہ رخ ہی بیٹھے رہیں, جیسے صفوں میں بیٹھے تھے اسی طرح قبلے کی طرف رخ کر کے ہی بیٹھے رہیں. ہاں, امام کی جانب چہرے سے متوجہ ہو جائیں, وہ تو ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن اپنا سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, صفوں میں ہی بیٹھے رہیں ترتیب سے اور امام کا خطبہ سنیں. خطبہ ختم ہو جائے پھر بیان ہے, وہ بیان نماز کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک زائد چیز ہے, اس میں انسان جیسے بھی بیٹھ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہی, صفوں میں بیٹھے بیٹھے ہی انسان خطبے کی طرف بھی متوجہ رہے. یہ بعض سنتیں تھیں جن کی یاد دہانی اپنے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی, تاکہ ہم ان کا اہتمام کر لیں اور ان سنتوں پر بھی عمل ہو جائے, کہ ان سنتوں پر عمل سے انسان ہو سکتا ہے کوئی سنت زائد جو بھول گیا ہو اس پر عمل ہو جائے, اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے ہمارے باقی اعمال بھی قبول فرما لیں. باقی دعاؤں کے اہتمام اپنے لیے, امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام. عجیب حالات دنیا میں چل رہے ہیں, تو لوگ مشکلات میں ہیں, طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں, ہر ایک کے لیے خیر کی دعا. اور پہلے بھی بتایا تھا کہ دعا میں خاص طور پر اس کا اہتمام اگر ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت انسان مقرر کر لے, کوئی ایک دعا مقرر کر لے جس میں پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لے, 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ, پہلے بھی چند بار اس کا تذکرہ آیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو شخص مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لے دن میں 25 یا 27 مرتبہ، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی وجہ سے دوسروں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ خود اتنا رحمت والا بن جاتا ہے کہ دوسروں پر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رحمتیں نازل کرتے ہیں، آفتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، یہ فضیلت ہے اس شخص کی۔ تو ہر شخص اگر یہ اہتمام کر لے، امت سے کتنا بڑا، بہت کتنی ساری تکلیفیں، ایک تو مغفرت کی دعا قبول ہو گئی، امت کی مغفرت ہو گئی تو ہی بہت سی آزمائشوں سے امت محفوظ ہو جائے گی، اس لیے کہ گناہوں کی سزا ہے، اور پھر دعا مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو رحمتیں نازل فرمائیں گے، جو فضیلت اس کی ہے وہ حاصل ہوگی، تو مزید رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ان ایام کی برکات اللہ تعالیٰ پوری پوری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہر طرح کی خیر کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے، اور ان ایام کی جو اللہ تعالیٰ نے عظیم ایام فضیلت والے ایام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایام کی اور فضیلت کے ایام کی اعمال کی اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔